وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنك أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا السيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وأهلك أدوهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يتساءلون عن النبأ العظيم. الصلوات اخلاص توحید پروردگار عالم مالک بادشاہ حاکم خدا رہبر وہیں تک تو جانا تھا، وہاں لے جانے کے لیے اس سارے کھیل کو سجایا ہے ہم نے. یہ محفلیں بھی اسی لیے سجتی ہیں کہ تم وہاں تک پہنچو. یہاں سے وہ راستے ملتے ہیں جن راستوں پر چل کے انسان اپنی منزل پر پہنچتا ہے، مگر یاد رکھیے کبھی بھی راستوں کو بدلنا نہیں چاہیے، کیونکہ بار بار جو انسان راستے بدلتا ہے ایک روز وہ بھول جاتا ہے کہ میرا صحیح راستہ کون سا تھا. بار بار راستے بدلنے سے اس کی منزل کھو جاتی ہے. پر راستوں کو بدلنا نہیں ہے، کیونکہ راستوں کو وہی بدلتا ہے جو لوگوں کے وسوسوں پر اور وہم اور شکیات پر چلتا ہے. اسی لیے اللہ تک پہنچنے کے بعد ہم نے تمہیں سورہ اخلاص کے بعد معیزتین کا تعویز دے دیا. معیزتین سورہ فلق اور سورہ ناس تمہارے درمیان رکھی ہے تاکہ رسول نے کہا اس کا تعویز اپنے قلب پر باندھو. لوگ تعویز کو ہاتھ پر باندھتے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں تعویز تو قلب پہ باندھنے کی چیز ہوتی ہے. ہاتھ تو جسم ہے، ظاہر ہے، اصل تو باطن کو محفوظ رکھو، اصل تو اپنے قلب کو محفوظ رکھو. اس لیے کیونکہ تمہیں گمراہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے. شیطان ہے جو کہتا ہے میں سلطان نہیں ہوں، معاشرہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آؤ میری طرف، تو پھر کون ہے؟ کہا ظلم تو نفسی، نفس ہے جو خود کو بہکا رہا ہے. اور یہ کہنے والا اتنا سچا ہے اور ایسا شاہکار ہے قدرت کا کہ علی بن ابی طالب نے کہا قسم ہے مجھے اس نفس کو میں نے اتنا سدھارا ہے، اتنا سدھارا ہے کہ بڑے مجھے کو مارا اگر نفس امارہ کو مارا، بڑے موزی کو مارا ہے. اگر نفس امارہ کو کوئی مار دے اپنے، اگر برے نفس کو کوئی مار دے، اپنے اندر کی برائی کو کوئی ختم کرے، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل خاتمہ بخیر. اس دنیا میں جب جس کے انسان کے خیریت نظر آتی ہے، اس دنیا میں جسے اپنے لیے اچھائی اور خیر نظر آتا ہے، نیکی نظر آتی ہے، تو آخرت بھی تو بالکل اسی کا ایکسٹرنلائزیشن ہے نا. آخرت کیا ہے؟ وہی چیز تو الٹ کر تمہیں ملتی ہے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں جو بوؤ گے وہ پاؤ گے، جو یہاں پر کیا وہی وہاں پر پاؤ گے. تو یہ نفس کے جو بہکاوے ہیں، ان سارے بہکاووں کو پلٹ دینا ہے ان آوازوں سے جو اللہ کی آوازیں ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، قلب کے دو کان ہیں، ایک طرف سے شیطان بولتا ہے، ایک طرف سے رحمان بولتا ہے. ان آوازوں کو سنو کہ جو رحمان کی آوازیں ہیں. اپنے اندر اگر تمہارے وجود میں حرص ہے، اسے توکل سے بدل دو. حرص خواہش ہے تو توکل یہ کہتا ہے کہ نتیجے کی پرواہ مت کرو اور اپنے سارے امور اپنے اللہ پر چھوڑ کے بولو مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرے حق میں کیا بہتر کرتا ہے. اسے توکل کہتے ہیں کہ اپنے آئیڈیاز مت دو اللہ کو، اللہ کو کرنے دو جو اسے کرنا ہے. نتیجے کو چھوڑو مالک کے اوپر اور دیکھو وہ کیا بہترین تمہاری زندگیوں کا ڈیزائننگ کرتا ہے، تمہاری زندگی کا اتنا بہترین طرز عمل پریپئر کر کے تمہیں پیش کرتا ہے کہ تم وہ چیزیں جو دعا کے لیے ہاتھ تمہارے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے وہ چیزیں تمہیں مل جاتی ہیں، جو چیزوں کو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ نعمتیں آ کر تمہارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کا توکل کی یہ شان ہے۔ اگر تمہارے اندر ایسی امیدیں بند گئی ہیں جسے عمل کہتے ہیں، الف میم لام عمل، عین میم لام والا عمل نہیں، وہ ایکشن ہوتا ہے، الف میم لام عمل، ایسی امیدیں ایسے خواب اگر تم دیکھ رہے ہو کہ نامعلوم ساری زندگی بس خوابوں کی دنیا میں گزر رہی ہے، فینٹیسی ورلڈ میں گزر رہی ہے، یوں ہو جائے گا، یوں سے یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، صرف خوابوں ہی میں ہیں، کہ جن کی آنکھیں خواب بھری ہوں نا، جن کی آنکھیں خواب بھری ہوں ان کے پھر ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، جن کی آنکھوں میں اتنے خواب بھرے ہوں پھر ان کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ خواب ہی خواب کی دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حرکت کر کے پھر وہ چیز کو حاصل کرنے کی ان میں خواہش بھی نہیں رہتی۔ کہ خوابوں کی دنیا سے نکلو اور حقیقت کی دنیا میں آؤ، سب سے بڑی حقیقت کائنات کی موت ہے۔ کہ اتنی امیدیں مت باندھ لو کہ پل کی خبر نہیں اور تیاری ہزاروں سال کی ہو رہی ہے۔ اللہ نے بہت پسند کیا ہے کہ انسان ہر چیزیں پلاننگ کے ساتھ کرے۔ دیکھیں مختلف باتیں ہیں یہ دو، اللہ نے ہر چیز کو پلاننگ کے ساتھ پسند کیا ہے کہ دیکھو ارادے کرو، آگے کی سوچو کیا کرنا ہے تمہیں، اس حساب سے ترتیب دو اپنے کاموں کو، اور پھر پلاننگ کے ساتھ جب تم آگے بڑھتے ہو، ارادے کر کے اور نیتیں کر کے آگے بڑھتے ہو، تمہارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا کرنا ہے۔ جس انسان کو اپنی شاپنگ لسٹ کا پتا ہوتا ہے وہ دکان میں دو منٹ لگاتا ہے، لیکن جو دکان میں جا کے سوچتا ہے کہ میری کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا ضرورت، خود الجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں تو یہاں آ کر بیکار وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی مثالیں جو ہے نا، دیکھیے اتنی زیادہ اپنی طویل امیدیں مت باندھ لو کہ 100 سال کی پلاننگ ہوتی رہے، اس طرف سے نکلو، یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو خوابوں میں پھنسا رہا ہے، حقیقت کی طرف آؤ اور ان کو دیکھو جو بغیر اپنے 100 سال کے مر جاتے ہیں، کیونکہ نہ مرنے کے دن ہوتے ہیں نہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ان کا وقت آئے گا، مگر تم کون ہوتے ہو یہ سوچنے والے کہ کس چیز کا وقت کب ہے؟ یہ تو ہم ہی جانتے ہیں کہ یہی وقت تھا اس کے جانے کا، یہی صحیح وقت تھا اس کے جانے کا۔ اب تیسری چیز، اگر تم بلاؤں میں پھنسے ہو، اگر تم بلاؤں میں پھنسے ہو اور تم کہتے ہو مالک یہ برا وقت کیوں آ رہا ہے مجھ پر، یہ برا وقت تو میں لائق نہیں تھا، یہ کیوں آ رہا ہے برا وقت مجھ پر، تو اس بلا کے وسوسے کو احسان سے بدلو۔ احسان کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ احسان مانو اس کا کہ شکر ہے آج یہ ملا ہے، نہیں تو لائق اعمال ایسے تھے کہ یہ بھی نہ ملتا اس سے بدتر ملتا۔ تو جو بلائیں آئی ہیں ان میں اپنے لیے راستے تلاش کرو نجات کے، اور ان بلاؤں کا اور مصیبتوں اور آزمائش میں نکھرو اس طرح سے جس طرح سے کندن نہیں ہوتا، دیکھا ہے آپ نے کس طرح سونے کو گزارا جاتا ہے بھٹی سے تاکہ وہ کندن ہو، آگ سے گزارا جاتا ہے۔ کہا یہ بلائیں تمہارے لیے جو آتی ہیں نا، یہ تیرے نفس کی زکات بن کر آئیں گی، تیری مصیبتیں تیرے قلب کو پاک کریں گی۔ اور احسان مان مالک کا، یاد رکھ احسان، شیطان وسوسے ڈالے گا کہ دیکھ تو نے اتنا کیا اور اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں دیا تجھے۔ کہا نہیں احسان مان، اتنا بھی دیا ہے سو کرم ہے اس کا، یہ بھی نہیں دیتا تو کہاں جاتا، یہ جگہ پر بھی جو رکھا ہے آج وہ بھی بہت اچھی جگہ ہے، لائق تو تھا کہ اس سے خراب جگہ پر آتا۔ تو کہا یہ جو کبر ہے نا تجھ میں، غرور، اپنی جگہ کو خود پسند کرنے کا غرور، کا دیکھیے ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں اپنی جگہوں کو چننے والے کہ ہماری جگہ کیا ہے، ہماری جگہ کیا ہے ہم چن نہیں سکتے، ہاں ہم بنا ضرور سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں سب ایک ہیں، لیکن ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقین کے درجات کو میں بلند کر دیا کرتا ہوں۔ متقی اپنا درجہ خود کماتا ہے، کہ یہ جو عزت ہے نا دنیا کی وہ حاصل نہیں کی جاتی، وہ کمائی جاتی ہے۔ دو چیزیں دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیجئے آپ نہیں پا سکیں گے، ایک کسی کی دعا اور دوسرا کسی کا پیار، نہیں پا سکتے آپ۔ دعا جو ہے نا، یہ جو ہم رسمن کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرنا، تو کہتے ہیں اچھا انشاءاللہ، بس یہاں جملہ ختم، تصورات سے بات خالی ہو گئی۔ اور دعا صرف اسی کی قبول ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے، جو دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اس کی دعائیں اگر قبول نہ ہوتی تو قرآن میں اللہ یہ آیت کبھی نہ کہتا مجھے پکار اجی وہ دعوت دائزادانی پکار کے میں سنتا ہوں اور فریاد پوری کرتا ہوں. یہ اللہ کی قول ہے, یہ اللہ کی آیت ہے. یہ آیتیں کبھی نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتی. جب یہ آیتیں صحیح ہیں تو پھر کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ آواز کم ہے ساز تمنا کے تار میں, آئے اثر کہاں سے تمہاری پکار میں. دعا کسی کی مانگ کر نہیں کی جاتی, یہ کمائی جاتی ہے. اور محبت کسی کی اگر روب سے کی جائے تو وہ خوف ہے, وہ محبت نہیں ہے, وہ خوف ہے. وہ بس ایک ڈیوٹی ہے, ایک احترام ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی قابل احترام ہے مجھے اس کا احترام کرنا اگر میرے فرائض میں شامل ہے تو ٹھیک ہے, ہر مومن کا احترام کرنا واجب ہے. لیکن احترام سے درجہ اگر آگے بڑھتا ہے وہ ہے محبت کا, یہ محبت بھی کمائی جاتی ہے. غرض کہ یہ کبر کو توڑو اپنی عاجزی سے. کبر کے جو وسوسے آ رہے ہیں نا کہ تیری جگہ کیا ہے, کوئی جگہ کسی کی نہیں ہوتی. اپنی جگہ اگر بنانا ہے تو خلوص سے بنا, اپنی جگہ اگر بنانا ہے تو جھکنے کے راستے سے بنا. پھلدار درخت اتنا ہی زمین کو جھکتا ہے, سنا ہے نا آپ نے, اور تار کا جھاڑ کھڑا رہتا ہے سیدھا. دو سمر والے درخت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور پھلدار درخت پھل بھی دیتا ہے سایہ بھی دیتا ہے. سمجھ لیجیے آئندہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں. آگے بڑھے. جو انسان بخل اختیار کرتا ہے, جو بخل کے وسوسے ہیں, اس بخل کی رسی کو کھولو اور سخاوت سے اسے دور کرو. یہ حب دنیا جو آ گئی ہے, یہ حب دنیا کے جو وسوسے ہیں اسے حب آخرت سے دور کرو. لیکن حب آخرت کیا ہے, آخرت کی محبت کیا ہے؟ کہ آخرت کی محبت اپنے آتنے کی محبت ہے نا. نہیں تو آخرت میں تو جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, برزخ بھی ہے, بہت کچھ ہے آخرت میں. تو آخرت کی محبت میں اپنے قاتمے کی محبت ہے, اپنے انجام سے محبت ہے. اگر اپنا انجام تمہیں کمانا ہے تو حب دنیا کا اگر کوئی اپوزٹ ہے تو وہ حب آخرت نہیں بلکہ حیات الطیبہ ہے. حیات الطیبہ, حیات الدنیا کا اگر کوئی اپوزٹ ہے تو وہ حیات طیبہ ہے. ایک پاک صاف ستھری زندگی جو ائمہ علیہ السلام گزار کے گئے ہیں, جو وہ لوگ گزار کے گئے. کہاں گزارتے ہیں یہ حیات طیبہ؟ کہیں ویرانوں میں جا کر نہیں, اسی دنیا میں رہ کر گزارتے ہیں, اسی مجمع میں رہ کر گزارتے ہیں, لوگوں کے درمیان رہ کر گزارتے ہیں, تنہا ہو کر نہیں گزارتے. یہی دنیا میں رہ کر حیات طیبہ کماتے ہیں تاکہ آخرت میں حیات الاخرہ کا بہترین حصہ جنت اس کے ہاتھ میں آئے, اسی لیے کماتے ہیں. لہذا اگر تم میں ساتھ رہنے کی صلاحیت نہیں ہے, ساتھ رہنا نہیں جانتے تو سیکھو اور اس حسد کو دور کرو, ان حسد کو دور کرو. ساتھ رہنے کے لیے سب سے بڑی جو تلوار ہے, سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ حسد کی ہے. کہا اس حسد کو دور کرو عدالت سے, حسد کو دور کرو عدالت سے. عدالت سے کیوں دور ہوتا ہے حسد؟ اسے کیونکہ میرے مالک نے مجھے یہ حکم دیا ہے, فضلا بعضکم بعض فی رزق. میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے رزق کے معاملے میں. کسی کے پاس زیادہ آتا ہے, کسی کے پاس کم. اب دیکھو جس کے پاس زیادہ ہے نا, میں نے اسے حکم دیا ہے کہ جس کے پاس کم ہے اسے اپنی بارگاہ سے عطا کر, تو برابری آ جاتی ہے. برابری کا مطلب ہی عدالت ہے. جب عدالت ہو گئی تو پھر کسی میں حسد باقی نہیں رہتا. یہ سارے جو امراض ہیں نا, یہ نفس کی باتیں ہیں, لیکن نفس کے امراض بہت ہی معمولی ہوا کرتے ہیں. یہ جو ظلم تو نفسی, مولا نے کہا نا کہ ظالم ہے میرا نفس جو مجھ پر خود ظلم کرتا ہے. یہ جو سارے امراض ہیں, یہ سارے وسوسے ہیں, قرآن کہتا ہے وسوسو فی صدور الناس, یہ دلوں میں ہیں. دل کی بیماریاں تھیں یہ سب جو بتلائی گئی, لیکن دل کی بیماری دکھتی ہے, دل کی بیماری عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے. یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو انسان اپنے ایٹیٹیوڈ سے بتا دیتا ہے. اگر وہ خود نہ پہچان سکے تو کوئی ہمدرد اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بھائی یہ غلطی ہے, تجھ میں اسے سدھار لے. چاہے وہ ہمدرد اس کے والدین ہو, اس کے استاد ہو, اس کے رہبر ہو, اس کے علماء ہو, کوئی بھی اسے سدھارتا ہے. لیکن ان وسوسوں کی کیا بات کریں جو نظر نہیں آتے؟ یہ کون سے وسوسے ہیں؟ مفکرین دین جب گہری گہری فکریں تلاش کرتے ہیں تو بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. یہ قلب کے وسوسے نہیں ہیں, یہ عقل کے وسوسے ہیں, عقل کے وسوسے ہیں. یہ جتنے امراض تھے نا, یہ جسم کے پھوڑے تھے جو نظر آتے تھے, جن سے رشتہ ہوا پیپ اور بو نظر آتی تھی. لیکن جو عقل کے پھوڑے ہیں نا, جو عقل کے سائیکی سورز ہیں, وہ نہیں نظر آتے کسی کو. وہ نہیں نظر آتے. کہا یہ کیسے, عقل کے بھوڑے کیسے ہوا کرتے, عقل کے وسوسے کیسے ہوا کرتے. کہا یہ اسلام کے اوپر جو ٹیڑھی حجت کرتے ہیں, جو اسلام کو ٹرن ٹوسٹ کر کے بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کافرون کی مجلس میں مولا علی کے چار جملے بتلائے گئے تھے کہ مولا چار چیزوں کو کہتے ہیں کفر ہے, جس میں سے ایک وضاحت چھوڑ دی گئی تھی اس دن آج کی خاطر. مولا نے کہا تھا دیکھو کفر کی ایک اور منزل یہ ہے کہ اصلی بات کچھ اور ہوتی ہے, مگر لوگ اس کو توڑ موڑ کے کہاں سے کہاں اپنی جانب سے فیبریکیٹ کر کے, اپنی جانب سے ایڈیشن کر کے, اپنی جانب سے جسے مرچ مسالہ لگا کر کچھ کا کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. آج دین اسلام نادان دوستوں کے ہاتھوں میں ایسے ہی گزر رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. دین اسلام کے ساتھ جب یہ باتیں لوگوں کی حد تک رہی نا کہ کسی کی کوئی بات کسی کے ساتھ جھوٹ کہہ کر لگا دی جائے, یعنی میں نے یہ جملہ نہیں کہا تھا مگر آپ اپنی مرضی سے اپنی سمجھداری سے کچھ کا کچھ سمجھ کے اسے کسی کے کانوں میں کوئی اور شکل دے دیں, یہ چھوٹا ہارم ہے, چھوٹا قصور ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ کبھی نہ کبھی تو اس کا کلیریفیکیشن ہو جاتا ہے, سچ بات اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہے. صحیح کہا, یہ چھوٹا نقصان ہے, مگر سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب انسان دین کے احکام میں اس طرح کا جوڑ توڑ کرتا ہے. دینی احکام میں کبھی بھی باتوں کو جوڑنا اور توڑنا نہیں. کہا یہ سارا دین ادخلوا فی سلم کافہ کا دین ہے, کہ اٹھو اور پوری مکمل انداز سے اس کو تسلیم کرو, اس میں اپنی جانب سے نہ کچھ لے کر آؤ نہ اپنی مرضی سے کچھ نکالو, کیونکہ تمہاری مرضی کو جو سوٹ کرتا ہے تم اسے لیتے ہو, جو تمہاری زندگیوں کے پیٹرن کو بدلنے کے لیے تمہیں مجبور کرتا ہے تم اسے چھوڑ دیتے ہو. کہا نہیں, یہ دماغ کے وسوسے ہیں. جب یہ دماغ کے وسوسے ہونے لگے تو اللہ کے رسول ایک وضاحت کرتے ہیں. ہوا یوں تھا, مسجد میں رسول بیٹھے تھے اور یہ جتنے کفار تھے نا, ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, رسول چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو میں قائل کر دوں مذہب کی طرف سے. اگر یہ لوگ مان جائیں گے نا تو اسلام پر یہ جو حملے ہو رہے ہیں بار بار اور گمراہ کرے جا رہے ہیں وہ لوگوں کو اور ظلم کیے جا رہے ہیں بےچارے مسلمانوں کے اوپر, تو وہ کم ہو جائے گا. اگر یہ سرکش, یہ بڑے بڑے لوگ اگر مان جائیں جو ظاہری اعتبار سے سردار ہیں اور امیر ہیں, یہ مان جائے تو بہت صحیح ہو جائے گا. رسول بیٹھے تھے اور ان کو قائل کر رہے تھے کہ ایک غریب شخص آیا اور اس نے آ کر کہا, یا رسول اللہ کل جو آیات اتری ہیں آپ پر اور آپ نے جو وضاحت کی ہے, کیا مجھے آپ اس کی تفصیل بتائیں گے؟ ہوا یوں تھا کہ وہ لوگ بات کرتے بیٹھے تھے اور اس آدمی نے آ کر درمیان میں بات کی, ان کی بات کٹ گئی, انٹرپشن جسے کہتے ہیں, درمیان میں دخل دیا. تو ابو سفیان نے انتہائی حقارت بھری نظر سے پلٹ کر اسے دیکھا اور جھڑک کر نکال دیا. اس پر سورہ ابسا نازل ہوئی. سورہ ابسا کھول کر دیکھیے گا تیسرے پارے میں, سورہ ابسا. ابسا کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جس کے ماتھے پہ بل آیا اور اس نے حقارت سے کسی کو دیکھا, جسے انگریزی میں فراؤن کہتے ہیں, فراؤن, حقارت سے کسی کو گندی نظر سے دیکھنا کہ تیری اتنی ہمت کہ تو آئے اور ہمارے بیچ میں بولے. تو اللہ کے رسول پر آیا تتری اور کہا ہے محمد, جن لوگوں کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کہ وہ حق بات سیکھے, جن لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے کہ اللہ کی بات ان کے کانوں تک پہنچائی جائے, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, حق کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, آخرت کیا ہے, فلاح کیا ہے, نجات کیا ہے, جن لوگوں کو دلچسپی نہیں ان کی طرف اب چھوڑ دو تبلیغ کرنا, ان سے کہو تمہارا اسلام, ہمارا اسلام اگر تمہیں راہ راست پر نہیں لا سکتا تو پھر اللہ تمہاری ہدایت کرے. اور محمد پلٹ جاؤ ان لوگوں کی طرف جو تیری ہدایت لینے کو تڑپ رہے ہیں, محمد پلٹ جاؤ ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے علم حاصل کرنے کو تڑپ رہے ہیں. اس سارے واقعے کو سنانے کے لیے بس ایک ہی نقطے پر لانا تھا آپ کو کہ جو لوگ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, حکم معبود سے انہیں غیبی مدد آتی ہے ہدایت کی, حکم معبود سے غیبی مدد آتی ہے. اور جو لوگ حجت کرتے ہیں نا ہمیشہ, اللہ بھی کہتا ہے ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اب میں فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا, کیا کروں, کتنا کریں, کتنی ہدایت کریں ان کی, کیا کیا نہیں سمجھایا, محبت سے سمجھایا, ڈرا کر سمجھایا, انجام دکھا کر سمجھایا, معجزے دکھا کر سمجھایا, جب کچھ نہیں تو ٹھیک ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. اے حبیب کہہ دو ان سے
لا اکراہ فی الدین, ٹھیک ہے ہم جبر نہیں کرتے, لیکن ہاں ہم جبر نہیں کرتے مگر اس کے باوجود بھی درد رکھتے ہیں, درد رکھتے ہیں, درد رکھتے ہیں, اسی واسطے بتلاتے رہیں گے, انڈائریکٹلی بھی بتلاتے رہیں گے, ہر بار کہتے رہیں گے. اور یہ عقل کے جو وسوسے ہیں نا, یہ عقل کے وسوسے شیطان اسی حجت سے انسان کو خالی کرتا ہے, اتنی حجتیں لا دیتا ہے کہ دین کی کچھ کی کچھ کی کچھ شکل بگڑ جاتی ہے. اس کا کیا علاج ہونا چاہیے دنیا میں؟ ایک لفظ ہے فلٹر, ایک لفظ ہے فلٹر, جس کو اردو زبان میں عام انداز سے سمجھاتی ہوں. چھنی دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ جتنی باریک چھنی ہوگی اتنی طرح اچھی طرح سے پاکیزگی چھن سکے گی. اور جو غلط چیز ہے, آٹے کی مثال لے لیجیے, جتنی باریک چھنی ہوگی صاف ستھرا آٹا چھن جائے گا, اور جو غلط اس میں موٹے موٹے دانے رہ گئے وہ اوپر رہ جائیں گے. اتنی باریک چھنی ہے زمانے میں کہ جب اسے پانی کے اوپر بھی رکھ دیتے ہیں تو پانی جیسی چیز چھن جاتی ہے اور مٹی جیسی چیز اس پانی کے سرفس پر رہ جاتی ہے. کہ بس ایسی ہی ایک چھنی اپنے خلوب اور اپنی عقل پر لے آ کے رکھ دے, ایسا ہی کچھ, اس طرح سا کوئی فلٹر ہو جائے, ایسے کوئی چھنی ہو جائے, ایسا کوئی طریقہ ہو جائے کہ بندہ اپنے عقل کے آگے ایک ایسی دیوار قائم کر دے کہ شیطان کے یہ وسوسے نہ اس کی عقل تک پہنچ سکے نہ اس کے کانوں میں پہنچ سکے. کہ اس طرح سے کیا کرنا ہے ہمیں, کیا کرنا ہے, یا کوئی ایسی دیوار ہے جو روک سکتی ہے ان کو؟ تو کیوں نہیں ہے؟ تم سے کس نے کہا کہ شیطان کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑھ گئی ہے؟ جننے والنس نا, دو ہی لوگ تو کرتے ہیں وسوسے, یا شیطان کرتا ہے یا انسان کرتا ہے. تو کہا شیطان کی طاقت کیا کبھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے امام کی طاقت سے بڑھ سکتی ہے؟ بڑھ سکتی ہے؟ کہا نہیں. جب نہیں بڑھ سکتی تو پلٹ کر آئیے اس 6 محرم کی گفتگو کی طرح, جہاں ہم نے اپنی بات کو وہاں چھیڑا تھا کہ یہ جو قلب ہے, یہ قلب تمہارا ظاہری باطنی کعبہ ہے. یاد آیا آپ کو کچھ؟ قلب باطنی کعبہ ہے, جو رسول نے کہا تھا اے کعبۃ اللہ تیری عزت اور احترام ہے, لیکن مومن کا قلب تجھ سے افضل ہے کیونکہ مومن کے قلب میں اللہ رہتا ہے. یاد آیا نا آپ کو؟ اور ہم نے یوں کہا تھا اس بات کو کہ اس قلب کے اطراف وہ طواف کرو, وہ طواف کرو جو تمہیں پیوریفائی کرتا ہے, جو تمہیں پاک کرتا ہے, جو تمہیں چھان کے رکھ دیتا ہے. اور اس طواف کے 7 طواف میں 7 باتیں بتائی گئی تھی, جن میں سے 3 رہ گئی تھی. پلٹ کے آئے آپ کے ذہن اس طرف, آپ ساتھ ہیں میرے تو میں آگے بڑھوں. 4 باتیں ہو چکی تھی ہماری. اللہ نے انسان کو وجود دیا کہ وہ ہے, پھر اللہ نے اسے علم دیا کہ وہ اس علم کو حکمت میں بدلے اور اپنے لیے جو فیضیاب چیزیں ہیں وہ اپنائے اور حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھے, قابو میں رکھے. پھر اللہ نے اس انسان کو ارادہ دیا کہ نیتیں دی ہر چیز کی خاطر. نیت بغیر ہر عمل بیکار ہے, اور ہر نیت بیکار ہے اگر اس کو کرنے کی طاقت نہ ہو. تو لہٰذا ارادہ دیا اور قدرت دی, اور ان ساری باتوں کو کرنے کے لیے جو ہتھیار تھے وہ تھے سما بسر کلام. سما یعنی سننا, بسر یعنی دیکھنا, کلام یعنی بولنا. ٹھیک ہے, آج ان 3 کی بات کرتے ہیں 2-2 جملوں میں. سما بسر کلام. ہم پوچھ رہے ہیں نا یہ فلٹر کیا ہو, یہ چھنی کیا ہو, یہ چھنی کیا ہو کہ جو قلوب کے اور عقلوں کے باہر لگ جائے کہ فحش خیالات شیطانی وسوسے اس میں آ نہ سکے. کا کیا ہو یہ؟ کا سما, وہ بات سنو جو اللہ سنانا چاہتا ہے, تو سوچو گے وہی جو اللہ کے رسول کی سوچ تھی. سمجھ آئی آپ کو؟ سوچ انسان کی کب ڈیولپ ہوتی ہے؟ جب وہ سننے لگتا ہے. سننے لگتا ہے تبھی کو تو اس کی سوچ کے سمجھنے کی اس کو انٹیلیجنس اسی وقت تو ملتی ہے نا جب وہ علم حاصل کرتا ہے. وہ سنو جو اللہ کا کلام ہے, تو وہ سوچو گے جو محمد کی ذہنیت تھی. وہ سنو جو اللہ کا کلام ہے اور اس کے رسول کی حدیث ہے, تو وہی کچھ سوچو گے کہ جو اس کے محمد کے انداز تھے, سوچنے کا پیٹرن تھا. اس کے بعد میں دیکھنا, کہ وہی دیکھو جو اللہ کی نشانیاں ہیں, وہی دیکھو جو اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانیاں آپ سمجھتے ہیں نا, ہم نے زمین پر اپنی نشانیوں کو پھیلا دیا تاکہ ان کو دیکھ کر میرا بندہ ان کے سہارے میری جانے بھائی. وہی دیکھو کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں, شعر اللہ ہیں. اللہ کی نشانیاں دیکھو گے تو ان کو دیکھ دیکھ کر ان تک پہنچنے کی کوشش کرو گے, اور ان کا صراط صرف صراط مستقیم ہوگا. جو دیکھو گے حق بات, تو قدم بھی تمہارے اسی حق کے راستے پر چلیں گے. اب کیا رہ گیا؟ سما ہو گیا, اب بسر ہو گیا, اب کلام. وہ بولو वो बोलो जो सही है। जब सही बोलोगे तो सही सुनोगे, ठीक है। पूरा एक गोल चक्कर बन गया, सही बोलोगे तो सही सुनोगे। सुन रखा है आपने, साले बद हाले बद, जबान से जिसकी बुरे अल्फाज निकलते हैं कभी कभी वो बुराई हो के रह जाती है। इसीलिए कहा अपनी जबान से जो निकालते हो उसमें मोहतात रहो, हर बात में इंशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करो, हर बात में जज़ाकअल्लाह कहो, हर बात में सुभान अल्लाह कहो, हर बात में अस्तग़फिरुल्लाह कहो। क्यों कहा अल्लाह की मदद बार बार, क्यों? क्योंकि जैसा इंसान कहता है वैसा वैसा कभी हो भी जाता है। तो कहा बात भी जमा से हक की करो ताकि फिर सुनने को भी ऐसे नतायज मिले कि आसमानों से तुम्हें बशारे उतरने लगे। क्या मेरे इंसान, तूने समा बशर कलाम हमारे पर गुजारा है तो हम भी तुझे वही सुनाएंगे जो तेरे कान सुनना चाहते हैं कि तुझे खैर की बशारत है। हम तुझे वही दिखाएंगे जो तेरी आंखें देखना चाहती हैं, आ मेरी जन्नत को आकर देख। हम तुझे वही कहलवाएंगे कि जो तेरी ज़बां कहना चाहती थी कि सलामती ही सलामती होगी वहां पर। जन्नत में लोग लहू बातें नहीं बल्कि सलामती ही सलामती करेंगे। और इसके अगर ये सारे ताकतें इंसान अपना कर अपने कल्ब और अपने दिमाग के ऊपर एक फिल्टर लगा सकता है और मेरी गुफ्तगू अगर आपके जहन में आती है तो फिर बढ़िए आगे। कौन है जो मेरी मदद कर सकेगा? मुझ में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं आगे बोल सकूं। कहा तो कौन है जानते हो? वही है जो ना जिन में से है ना इंस में से, ना जिनों में से है ना इंसानों में से है, वो नूर है। वो नूर ऐसा नूर है कि उसके पहले कोई नूर नहीं, उसके बाद कोई नूर नहीं, उस जैसा कोई नूर नहीं है। वो जब नूर के टुकड़ों से अपने नूर को काट कर उसके टुकड़ों से मजीद नूर खल्क करता है तो वो नूर मासूम कहलाते हैं। वो नूर मासूम कहलाते हैं। और ये मासूम, ये मासूम कौन है? मासूम कौन है? ना जिन में से है ना इंस में से है, नूर के बने हैं। मगर क्यों इस तरह से चलते फिरते हैं बाजारों में? क्यों इस तरह से मेहनत करते हैं? सूरह फुरकान में रसूल के ऊपर ऐसी तरह की बातें कही गई थी। अच्छा, आप नूर के बने हैं, आप तो बाजारों में भी जाते हैं, आप तो बेलचे से भी काम करते हैं, आपको तो भूख भी लगती है, आपको तो दर्द भी होता है, आप तो बिल्कुल हम जैसे हैं। कहा तो तुम समझ ही नहीं सके, आज ही क्या होती है तुम समझ ही नहीं सके। अगर रसूल तुम्हारे लेवल पर उतर के बोल रहा है तो तुम उसे समझ नहीं सकते हो। जब अपने लेवल पर बोलता तो क्या कर लेते तुम? जब अपने रुतबे पर आके बोलता रसूल, अपने जहन की बलागत अगर तुम्हें सिखा देता तो तुम क्या समझते हो उसको? वो तुम्हारे जैसे इंसानों के बीच, तुम्हारे जैसे लिबास के अंदर, तुम्हारे जैसा खाना खा रहा है, तुम्हारे जैसी हरकत कर रहा है, तो तुम कहते हो कैसी बातें करते हैं ये नहीं तो समझ में नहीं आता। माशाल्लाह, शायद जादूगर है, शायद मजनून है, शायद शायर है। जब वो तुम्हारे दरमियान उठता बैठता है उसके बावजूद तुम उसके मकसद को नहीं समझ पा रहे हो, उसके मकसद को नहीं समझ पा रहे हो, उसके मेंटल लेवल को नहीं समझ पा रहे हो, तो सोचो अगर अपने रुद्दे पर आ जाता। आज ही ये रसूल ही यही थी, आज ही यही थी कि जो मेरा रुतबा है मैं उस अपने रुतबे को तुम्हें समझाने के लिए सादी जबान में कलाम करता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए सादा लिबास पहनता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए सादी रोटी खाता हूँ, सादी जिंदगी गुजारता हूँ, नूर का बना हूँ, नूर का बना हो मगर खाकियों के साथ रहता हूँ। क्यों? ताकि हम जैसे नारियों को उठाकर उस जैसे नूरी तक मिला दें। हम जैसे जो नारी है ना गुनहगार, हम जैसे नारियों को आए वो रसूल और उठाकर अपने साथ अल्लाह जैसे नूरी से मिला दे। इस वास्ते वो मासूमीन हमारे दरमियान रहते हैं, इसी वास्ते वो मासूमीन हमें ले जाना चाहते हैं, हमें ले जाना चाह रहे हैं वो उस नूर की तरफ जहां तक हम बगैर वसीले के नहीं जा सकते थे। आज भी वो नूर का टुकड़ा मौजूद है, आज भी उसकी ताकत हर जिन्नो इंस की ताकत से भारी है। उसका सहारा लेने के लिए उसको पुकार लीजिए। और हमने कल कहा था ना कुल्लोना मोहम्मद, एक मोहम्मद का जवाब हर मोहम्मद के जवाब जैसा ही होता है, क्योंकि सबकी बुनियादें तौहीद पर होती हैं, सबकी बुनियादें एक ही दर्सगाह से शुरू हुई हैं। ये मोहम्मद यूनिवर्सिटी में 12 स्टूडेंट्स 12 स्कॉलर्स हैं जैसे, استاد بھی وہی ہیں، شاگرد بھی وہی ہیں، اور ان کا اصلی استاد ان کا اللہ ہے جو کہ حق ہے. ایک محمد کا آپ جواب سن لیجئے، آپ کو ہر محمد کا جواب مل جائے گا. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو صلی اللہ علیہ وسلم، حشام نے خط لکھا امام کو اور کہا آپ آئیے، مروان نے خط لکھا امام کو اور کہا آپ آئیے میرے پاس. تو امام نے کہا کہ میں کیوں آؤں، تاریخ کا واقعہ ہے، امام نے کہا میں کیوں آؤں، تیرے پاس آخرت نہیں اور میرے پاس دنیا نہیں تو میں کیوں آؤں. پھر کہا تو کون سی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے جس کی میں تجھے بشارت دینے آؤں، مبارک دینے آؤں، اور نہ ہی تو کون سی ایسی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے کہ جس سے میں تجھے بیدار کرنے آؤں، تو میں کیوں آؤں. اس کو خط کو تھوڑا واضح کر دیتے ہیں. امام نے کہا دیکھو میرے پاس دنیا نہیں ہے، میرے پاس دنیا داری نہیں ہے، میرے نہیں ہے، میرے پاس ولایت ہے. ولایت ہے، ولایت جانتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے؟ صرف مسند پر بیٹھ جانا ولایت نہیں ہوتی، مسند پر بیٹھ جانا ولایت نہیں ہوتی، صرف ولایت اس مرتبے کو کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے اس کو اس طرح سے سمجھایا ہے کہ دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہیں مگر نہیں دیکھتے. ولایت وہ ہوتی ہے کہ امام کے دربار پہ جو آ کر امام کو جس نیت سے بھی پکارے، امام اس کی نیتوں کو جانتے ہیں مگر بدنام نہیں کرتے اس کی نیتوں کو واضح کر کے. یہ نہیں پلٹ کے کہتے کہ اچھا میں تو جانتا ہوں تو کس نیت سے آیا. کہا نہیں، یہ نیتوں کی جو پردہ پوشی ہے نا، نیتوں کی جو ستار الیوبی ہے، یہ ہے ولایت، یہ ہے ولی کا کام کہ وہ کس انسان کی دکھتی ہوئی رگ کیا ہے، کیا کمزوری ہے اس کو جانتا ہے، لیکن اس کمزوری کو ایکسپلوئٹ اور بدنام کرنے کے بجائے اس کمزوری کو طاقت بنا کے وہاں سے پکارتا ہے، اس کو کمزوری کو طاقت بنا کے اپنا سہارا وہاں دیتا ہے اسے. کہا تیرے پاس تو دنیا، میرے پاس دنیا نہیں، میرے پاس ولایت ہے تو میں تیرے پاس آ کے کیا کروں. پھر کہا تیرے پاس آخرت نہیں تو میں آ کر کیا کروں. کہا تیرا انجام تو سارا مجھے ابھی سے بالخیر نظر نہیں آتا، آخرت میں پہنچنے کا کوئی سامان نہیں ہے تیرے پاس، تو میں آ کر کیا کروں. پھر امام نے دو جملے اور کہے اور کہا کون سی نعمت میں تو پھنسا ہوا ہے، کون سی نعمتوں میں تو مزے کر رہا ہے کہ جس کی مبارک دینے میں آؤ. امام خلیفے کو کہہ رہے ہیں کون سی نعمت، سب سے بڑی نعمت تو اس کی خلافت ہے، پھر اس کے مال اولاد سب نعمتیں تو ہیں. امام کہہ رہے ہیں نعمتیں وہی ہوتی ہیں جن کا صحیح استعمال تجھے اپنے خالق سے ملا دے، تو ان کا غلط استعمال کر کے اگر انہیں سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں تو دیکھ خوبی دنیا کو پکڑنے میں نہیں، خوبی دنیا کو چھوڑنے میں ہے. دنیا کو پکڑ کے رکھنے میں خوبی نہیں ہوا کرتی ہے، چھوڑنے میں ہوتی ہے خوبی. لیٹ گو کرنا جو سیکھتا ہے اسی کو میچورٹی کہتے ہیں. چھوٹے بچوں کی طرح نہیں، ہر کھلونا جو ہاتھ سے چھنا تو رونے لگے اس کو پانے کے لیے. جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب عقل آ جاتی ہے تو انہیں قرار آ جاتا ہے، ان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اب وہ چیزوں کے ظاہر نہیں بچوں نے چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں خوبی چھوڑنے میں ہے، پکڑنے میں نہیں. اور کون سی تیرے پاس اتنی مصیبتیں ہیں، کون سی بلاؤں میں تو پھنسا ہوا ہے کہ میں آ کر تجھے افسوس کروں اور اصلاح کروں. کہا مولا جب آپ کہہ رہے ہیں نعمتیں نہیں ہیں اس کے بعد تو پھر بلائیں تو ہوں گی نا. کہا بلاؤں کو بلا سمجھنا ہو تو پھر بلا ہوتی ہے نا، سمجھے آپ میری بات. اگر ایک خطرہ ہے، اس خطرے سے اگر آپ انجان ہیں، اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ خطرہ ہے تو پھر آپ کے لیے تو وہ خطرہ نہیں ہوا نا. زہر ہے، آپ اس زہر کو اپنے لیے امرت سمجھ کے پی رہے ہیں تو پھر وہ زہر کہاں رہتا ہے آپ کے واسطے. امام کہہ رہے ہیں ان خطروں کی نشاندہی بھی تو نہیں ہے تمہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تمہیں اطراف میں گھیر رکھی اور صراط مستقیم سے ہٹا رہی ہیں زہر ہے تیرے واسطے، مگر تو اسے اپنے لیے زندگی کا بہترین مشروب سمجھ کے پیا جا رہا ہے. اے انسان دیکھو حد ہوتی ہے کسی چیز کی. بچہ جب تتلیوں کے پیچھے باغ میں بھاگتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں اچھا جاؤ کھیل لو، لیکن یہی بچہ جب ایسی جگہ پر بھاگنے لگے کہ جس باغ میں نہ معلوم آگے جا کے کتنی گہری کھائیں ہوں گی, کہ بچے کا نہ معلوم پیر کب پھسلے اور کب وہ بچہ گر جائے, تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا وہ تتلی ورتھ نہیں ہے جس کے پیچھے تو بھاگے, ہاں یہ تتلی اتنی اہم نہیں ہے جس کے پیچھے تو اپنی جان بھی کھو دے, تو رک جا. کہا یہی فرق ہے دنیا داری میں اور زہد میں, دنیا داری میں اور زہد میں یہی فرق ہے. جو چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں اور حلال ہیں اور پسند کی ہیں اللہ نے, ان کے اطراف ایک باؤنڈری بناؤ اور اس سے جیو زندگی. یہ زاہدوں کی زندگی ہے, یہ متقین کی زندگی ہے. لیکن اگر وہ چیزیں تمہیں لے ڈوبے تو وہ چیزیں ورتھ نہیں ہوا کرتی ہوں تتلی کی طرح, کہ تتلی کو پکڑنے کے لیے کھائی میں گر گیا بچہ. کہا نہیں, یہ بے وقوفی ہوا کرتی ہے, یہ بے وقوفی اور حماقت ہوا کرتی ہے. امام کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے تجھ میں, میں کیوں آؤں؟ تو پھر واپس ایک اور خط آیا اور کہا مولا اچھا اب آ جائیے تو مجھے اصلاح کرنے کے لیے آئیے, اصلاح کو سدھارنے کے لیے آ جائیے چلیے مجھے. تو امام نے دوبارہ خط لکھ کر بھیجا اور کہا جو دنیا دار ہے وہ تجھے کبھی کچھ نہیں کہے گا اور جو دیندار ہے اس کا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں, جا. دنیا دار تجھے کبھی اصلاح نہیں کرے گا, کبھی نہیں سدھارے گا, کیونکہ وہ خود ایسا ہی ہے. اور دیندار کا تجھ جیسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں. اگر یہ چھٹے امام کا جواب ہے تو بارہویں امام کا جواب بھی ایسا ہی ہوگا, بارہویں امام کا جواب بھی ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا بارہویں امام کا جواب, جسے اللہ جل کہہ کر روایتن اور رسمن بلایا جا رہا ہے اور دل یہی ڈر رہا ہے کہ زبان کہتی ہے آ مولا, دل ڈرے کہیں آ نہ جائیں, دل ڈرے کہیں آ نہ جائیں. کہا نہیں, وہ آتے ان کے پاس ہیں جو انہیں جس نیت سے بلاتے ہیں اس نیت کے مطابق انہیں ملتا ہے. انسان اپنے درجے کے مطابق درجہ پاتا ہے, اپنے فضل کے مطابق فیض پاتا ہے, اپنی صلاحیت کے مطابق مقام پاتا ہے, اپنے اعمال کے مطابق خیر پاتا ہے. اور امام ولی ہے, وہ جانتا ہے مجھے بلانے والا کس نیت سے بلا رہا ہے. اور جب بلانے والے کی تڑپ ہو اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس دن کعبے کے پاس امام کا ظہور ہو. اس کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جب امام کی آوازیں اس کے قلب میں آنے لگیں. اس کے لیے ظہور اسی دن ہو جاتا ہے جب وہ فلٹر سے شیطان کے وسوسے نہیں بلکہ امام کی حق کی صدائیں آنے لگیں. کہا یہ ہے ظہور, نہیں تو کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ کئی لوگ تمنا لے کے دل میں مر جاتے ہیں اور امام کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں جب آؤں گا نا انہیں قبروں سے اٹھاؤں گا, کفن باندھ کر میرے سپاہیوں میں شامل ہوں گے. کیوں؟ نیتیں تھی نا ایسی, نیتیں تھیں. تو کیا کیا جائے؟ نیت اچھی ہے مگر عمل نہیں ہوتا, کیونکہ مشکلات ہیں بہت اس راستے میں. تو سنیے ایک آخری بات بھی کہہ دوں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ دین کا فاؤنڈیشن سٹون ہے, بنیادی پتھر. میں کوئی حکم ایسا نہیں دیتا جو تمہاری کیپیسٹی تمہاری وسعت سے باہر ہو. کیسا لگتا ہے یہ دین آپ کو مشکل سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں دین آسان ہے, دین آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی دیوی توفیق استعمال کر کے اس دین پر چلتے ہیں, ان کے لیے یہ دین بہت آسان ہے. اور خدا خود ثبوت پیش کر رہا ہے, چار چار مقامات پر ایک جیسی آیت آ گئی ہے قرآن میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ میں کوئی حکم تمہارے ضبط اور طاقت سے زیادہ دے ہی نہیں سکتا تھا, ایسا حکم میں دے نہیں سکتا تھا جسے تم کر نہیں سکتے. دیکھیں یکلف نکلا ہے لفظ کلفا سے, کلفا. کلفا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بیل گاڑی کو کہتے ہیں کلفا. اور بیل گاڑی کیا کرتی ہے؟ وہ بیل کے پیچھے فصل کو جوتنے کا کام ہوتا ہے, فصل کو پلاؤ کرنا جسے کہتے ہیں. فیلڈس کو جب پلاؤ کیا جاتا ہے تو بیلوں کے پیچھے ایسے باندھ دیے جاتے ہیں کہ جو کھودتے جاتے ہیں زمین کو, اور پھر کسان اس زمین میں بیج ڈالتا ہے اور پھر پانی دیتا ہے اور دیکھ بھال کرتا ہے اور پھر فصل کاٹتا ہے. ٹھیک ہے, فصل کاٹتا ہے. اب اگر کوئی اس بیل کو دیکھ کر کہے کہ بیچارہ بیل کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے, دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے کہ کھینچتا جا رہا ہے اس گاڑی کو اور فصل کو کتنی لمبی لمبی دیر تک کھینچتا جاتا ہے, لیکن کوئی اس بیل سے تو ذرا پوچھے کہ ہاں یہ تھوڑی تکلیف تو میں اٹھا رہا ہوں مگر میری نگاہیں کل کی اگتی والی فصل کو دیکھ رہی ہیں, میری نگاہیں کل کی اگنے والی فصل کو دیکھ رہی ہیں, کہ یہ جو تھوڑی سی تکلیف میری ہے نا یہ کل اگنے والی کئی ہزار دانوں کی ذمہ دار ہوں گی. کل جو کئی ہزار دانے اگ لیں گے نا وہ میری اس چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے ہوگی. تو یہ جو تکلیف ہے یہ تو زیادتی کی لوازمات ہیں, زیادتی کی لوازمات ہیں. یہ جو تکلیف ہے یہ تو فارمیلٹی ہے, ایک چھوٹی سی چھوٹا سا عمل ہے یہ تکلیف. اس کے بعد جو ملنے والا ہے نا وہ فصل ہے, اور فصل جانتے ہیں کیسے نکلا؟ لفظ فلاح سے. فلاح تک لے جانا ہے تو تمہارا مقصد تھا. فلاح وہ کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے. لعلکم تفلحون, کاش تم کامیاب ہو جاتے. یہ تکلیفیں تھوڑی سی زندگی کی برداشت کرو. یہ تکلیفیں ان لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں جو اسے بوجھ سمجھتے ہیں, لیکن جو آئندہ اپنے عقل سے اور اپنے خل سے آگے کی آخرت کی فلاح اور بہبود اور کامیابی دیکھتے ہیں اور مسرت دیکھتے ہیں, ان کی نظر میں یہ تکلیف نہیں رہتی, بلکہ وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں پروردگار لا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت. سورہ بقر کا یہ بالکل آخری آیت ہے, لا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت, کہ دیکھو جتنی بھی اچھائیاں ہیں نا وہ تمہارے نیچر میں ہیں, فطرت میں ہیں. جب تم برائی کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم فطرت کے باہر جا کر کر رہے ہو. تبھی کو آپ دیکھیے پہلی برائی کے وقت تھوڑی سی شرم آتی ہے, نگاہوں سے انسان اپنی ہی گرا ہوا ہوتا ہے. پہلے جھوٹ میں پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے, پہلی چوری میں پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے, پہلے گناہ میں اپنے آپ سے کھل آنے لگتی ہے, پھر آہستہ 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 وہ انسان جب فطرت کے خلاف جانے لگتا ہے تو گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے. اور یہی تو خناس نے کہا تھا نا, انہیں آہستہ آہستہ اتنا انوالو کر دوں گا گناہوں میں کہ انہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ کب گناہ ہو گئے, اور کب گناہوں کو کر کے بھلا بھی دوں گا کہ انہیں توبہ کی بھی اجازت نہ دی جائے گی, توبہ کی بھی انہیں گنجائش نہ دی جائے گی. تو کہا کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا, لہما کسبت وعلیہ ما اکتسبت, نیکی میرا فطرت ہے اور برائی میری فطرت نہیں ہے, لیکن جب میں برائی کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں شر کے ہاتھوں اور اپنے نفس کے ہاتھوں, تو میں انہی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر کے کہتا ہوں ربنا ربنا ولا تو ہم ملنا ما لا طاقت لنا. مالک مجھے ایسے کاموں میں نہ الجھا دینا جو میری طاقت سے بڑھ کر ہوں. میری برداشت بہت کمزور ہے, میرا صبر بہت کمزور ہے. مالک غیبی طاقت دے مجھے کہ جو میں بچتا رہوں. ربنا انا تونا اوختانا, پروردگار اور جو میری غلطیاں اور بھول مجھ سے ہو جائیں ان کے عوض میں تو میری پکڑ نہ کرنا, پکڑنا نہیں میری بھول کے عوض میں. طاقت دے ان بازوؤں میں کہ بچ جائیں شر کے راستے سے. اس لیے واف ونا وقفر لنا ورحمنا, معاف کر مجھے, مغفرت کر میری, رحم کر مجھ پہ. انت مولانا, تو نہیں تو کون کرے گا؟ تم نہیں تو کون؟ کوئی نہیں نا. ونصرنا, کیونکہ تو میرا ناصر ہے, تو میرا مددگار ہے. جب تو میرا مددگار ہے تو تیری مدد کو کیا انداز سے آنا چاہیے؟ واف ونا وقفر لنا ورحمنا, انت مولانا ونصرنا علی القوم الکافرین, مجھے کامیابی دے قوم کافرین کے اوپر, قوم کافر پر مجھے فتح آپ کر. کافر کون ہے؟ پہلی محرم اگر کسی کو یاد ہے تو تین جملے یاد ہوں گے, انمتا علیہم مانگتا ہوں میں, غیر المغضوب سے پناہ چاہتا ہوں میں, وللظالین سے دوری چاہتا ہوں میں. کہ تم ہو وہ انمتا علیہم, اگر تم نیکی کے راستے پر جا رہے ہو تم ہی ہو وہ غیر المغضوب, اگر تم برائی کے راستے پر جا رہے ہو تم ہی ہو وہ وللظالین جو سیدھی راہ پر جاتے جاتے بھٹک جاتے ہو. تو مالک یہ کافر کوئی باہر والا نہیں ہے, یہ کافر تو اس دل کا کافر ہے. مجھے میرے دل کے کافر کو مومن بنانے دے. میرا دل کا کافر جب مومن بن جائے گا مجھے خود میرا خاتمہ بالخیر نظر آنے لگے گا, مجھے خود پتہ چل جائے گا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہے یا میرا خاتمہ خیر سے چلا گیا ہے. اب کیا کروں میں؟ روک دیجئے اس کو پلیز, مہربانی سے معاف کیجئے گا, روک دیجئے, شکریہ. درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر, صلی اللہ محمد. خاتمہ بالخیر میرا ہے تو میں آگے بڑھوں گا, اور خاتمہ بالخیر نہیں ہے تو میں دوبارہ اپنے گناہوں کی اصلاح کروں گا, اپنے گناہوں کی اصلاح کروں گا. اور اصلاح کے لیے میرے اگر قلب کے اوپر کوئی اطمینان اور سکون ڈال سکتا ہے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کے وسوسوں کو ہٹاتے ہوئے سکون کو لے کر آتا ہوں, اور جب سکون میرے قلب میں آتا ہے تو میں اللہ کا ذکر شان سے کرتا ہوں کہ میرے مالک بھی میرے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے. فَاسْكُرُوا لِي أَذْكُرُكُمْ, تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. بخدا کائنات میں ایسی آیت کانوں نے کبھی سنی ہی نہیں تھی. ہمیشہ یوں کہا گیا کہ میں جو کر رہا ہوں تو وہ کر, ٹھیک ہے, میرا نبی جیسی نماز پڑھ کے دکھائے گا ویسی تو کرنا, علی جس طرح سے عبادت کریں گے ویسی تو کرنا, جو مقاصد اہل بیت کی ہوں گے وہ تو کرنا. ہمیشہ ایسی آیات سننے میں آئی ہیں. یہ انوکھی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. کیوں بندے کو اتنی عزتیں مل گئیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے یاد کر اطاعت سے, میں یاد کروں گا تجھے رحمت سے. تو مجھے یاد کر دعا کر کے, میں یاد کروں گا دعاؤں کو قبول کر کے. تو مجھے یاد کر نعمتوں کی ریل پھیر اور فراوانیوں میں, جب نعمتیں بہت ہوں نعمتوں کی فراوانیوں میں یاد کر, میں تجھے عذاب کی سختیوں میں یاد رکھوں گا. میرے بندے تو مجھے دنیا میں اکیلے میں یاد کر لے, میں تجھے آخرت کے اس مجمع میں یاد رکھوں گا جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, میں یاد رکھوں گا تجھے وہاں پر. میرے بندے تو مجھے اس دنیا میں یاد رکھ, میں تجھے عقبا میں یاد رکھوں گا. میرے بندے تو مجھے عبادت کے ذریعے یاد کر, میں تجھے نعمتوں کے اندر فراوانی کر کے یاد کروں گا. اے میرے بندے تو مجھے کوشش سے یاد کر, میں تجھے ہدایت دے کے یاد کروں گا. بس یہی تو مقصد تھا. جو اس یاد کو بھلا دیتا ہے تو وہ مالک یہی حکم نہیں دیتا یاد بھلانے کے لیے. یاد کے لیے کیا حکم تھا؟ تو مجھے بھول گیا تو میں یاد دلاؤں گا. اما یتسالونا عن النبا العظیم, ان کے کانوں میں وہ عظیم خوشخبری نہیں پہنچی. کیا نہیں آیا تمہارے درمیان کوئی خبر دینے والا؟ آیا نا شاہدوں و مبشروں و نذیرہ؟ آیا نا رسول آیا تھا تمہارے درمیان؟ کہاں آیا؟ کیا خبر لے کر آیا وہ رسول؟ کہا اس نے مجھے قرآن دیا, اور کہا یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی بشارت جو آئندہ کی ساری پیشن گوئیاں کر کے رکھ دیتی ہے. آئندہ کیا ہونے والا ہے سب پریڈکٹ کر کے بتا دیتی ہے یہ قرآن. تو کسی نے کہا رسول اور آئمہ جو ہیں وہ تو آگے کے حالات بتا دیتے ہیں, آگے کے حالات بتا دیتے ہیں. تو آگے کے حالات بتانے کو فارچون ٹیلنگ کہتے ہیں, پیشن گوئیاں کرنا. پیشن گوئی تو کوئی جادوگر بھی کر سکتے ہیں, تو یہ آگے کے حالات کیسے بتاتے ہیں؟ آئندہ کئی سال کے بعد جو ہونے والا ہے وہ رسول کو ڈونگیوں کے درمیان نظر آ رہا ہے. اور جب رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو کہتے ہیں عنقریب. عجیب جملہ ہے عنقریب, 1400 سال تو آج ہو گئے, ابھی تک تو نہیں آئی قیامت. اور رسول کا قول صادق ہے عنقریب. کہا رسول عنقریب بتاؤں کب کہتے ہیں؟ کوئی چیز جب آپ کی نگاہیں اتنی دور تک دیکھنے لگے, اور وہ دور کی چیزیں جب قریب ہو جائیں نا, تو ان چیزوں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے عنقریب. سمجھیے اس نقطے کو. کہا ان کے نظارے سما بسر کلام میں جو ان کی بصارت ہے, جو ان کی دیکھنے کی طاقت ہے, وہ اتنی دور تک کے خاتمے کو دیکھ رہی ہیں, دور تک کی نشانیوں کو دیکھ رہی ہیں کہ بہت دور قیامت بہت قریب نظر آنے لگتی ہے. تو رسول دیکھ کر کہتے ہیں عنقریب, بس ابھی آنے والی ہے قیامت. تو لوگوں نے کہا ابھی تک تو نہیں آئی. تو کہا کب آئے اس سے تجھے کیا, قیامت کب آئے اس سے تجھے کیا, کیسی آئے اس سے تجھے مطلب ہونا چاہیے. کب آئے تمہارا مسئلہ نہیں ہے, کیسی آئے تم پر کیسی آئے. اگر میں تیار ہوں تو ابھی آئے, نہیں تیار ہوں تو کبھی نہ آئے. تیار ہوں تو ابھی آئے, نہیں تیار ہو تو کبھی نہ آئے. بہت تھوڑا سا یقین چاہیے بہت تھوڑا زیادہ اعمال کے لیے. اسی طرح بہت تھوڑی سی عمر چاہیے بہت زیادہ زیادہ زادرہ کمانے کے واسطے. اللہ کے رسول آئے تھے نا قرآن دینے کے لیے, تمہیں ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا تعویذ بنا کر اتنا چھوٹا کر کے پہن لیتے ہو, لیکن یہ تعویذ ہاتھ پر اور باندھنے کا تھا ہی نہیں, یہ تعویذ تو قلب پر باندھنے کا تھا. اس لیے اس اللہ کی بشارت جو اللہ کو پہچنوایا ہے ہم نے, اس اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ معیزتین کی سینس باندھو, یہ 11 آیات ہیں جو پورے قرآن تک لے جانے کا سہارا بنتی ہیں. اگر یہ 11 آیات تم نہیں سمجھ پائے, فلک اور ناس کے شر کو دور نہیں کر پائے, تو پورے قرآن کی خوشخبری تمہارے لیے بیکار ہو کر رہ جاتی ہے. تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے, پہنچ ہی نہیں سکتے تم اس تک. ہاں, تو رسول تمہیں قرآن کی بشارت لے کر آیا, اور خوشخبری یہ تھی کہ صرف قرآن کو لا کر نہیں چھوڑ دیا, اصول اور فروع کر کے دکھا دیے. پھر رسول نے قیامت کی خوشخبری دی تمہیں, اور قیامت کی خوشخبری دے کر کہا کہ جتنی نیکیاں کرو گے اس کے ثواب زیادہ ہو جائیں گے, ملٹی پلائی ہو جائیں گے نیکیوں کے ثواب, 70 گنا, کبھی 100 گنا, اور جتنے عذاب ہوں گے اس کے بالکل اکول عذاب ملے گا. ایک برائی ایک کوڑا, ایک نیکی ہزار اجر. دیکھا آپ نے فرق؟ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں اگر میرے مالک کا عدل ہو گیا, اگر میرے مالک کا عدل ہو گیا تو میں آخری بندہ رہوں گا جو جہنم سے باہر آئے گا, اور اگر میرے مالک کی رحمت ہو گئی تو میں پہلا بندہ رہوں گا جو جنت میں جائے گا, پہلا بندہ رہوں گا. لیکن وہ جہنم میں بھیج کر, سن لیجئے اس گفتگو کا آج قصہ تمام ہے, جہنم میں جا کر وہ کہتا ہے کہ میں آخری رہوں گا کہ جہنم سے نکل کر آ جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جہنم سے بڑی رحمت اور میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میرا مالک مجھے دنیا میں تو بھولا نہیں تھا, کہ وسائل دیے تھے, ذریعے دیے تھے ہدایت کے لیے, لیکن چونکہ میں اس کو بھولا بیٹھا اور گناہ کر کے قیامت کے دن جب اللہ کے پاس پہنچا ہوں وہ جہنم میں ڈال کے میرے گناہوں کو دھو رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ میں یہاں بھی تجھے نہیں بھولا, دھو رہا ہوں ان گناہوں کو اور برزخ سے نکالوں گا ایک دن. اور مومن کی آخری انتہا تو جنت ہی ہے نا, مومن کو تو آخر میں جنت ہی میں جانا ہے, لیکن جو درمیان میں دھلائی ہوگی اس قبر میں اور برزخ میں, وہ بھی اللہ کی رحمت ہے, وہ بھی اللہ کا جلال ہے جس میں مجھے اللہ کی محبت نظر آتی ہے, کیونکہ تماچا وہی مارتا ہے جسے درد ہو. نہیں تو سب سے زیادہ انسان غیروں سے پٹتا, نہیں جو اپنی ماں سے ایک بار پٹ جائے وہ ساری زندگی دوسروں کی تعریفیں سنتا ہے, جو ایک مرتبہ اللہ کے ہاتھوں سے دھل جائے وہ پھر نکل کے جنت ہی میں جاتا ہے. یہ خوشخبری دی ہے تمہارے رسول نے, اور کیا خوشخبری دے کر گئے ہیں رسول کا. رسول نے پھر اپنے بعد علی کو بلند کر کے بتلا دیا, یہ ولایت ہے, یہ ولی ہے, اس کی اولاد ولی ہے, یہ ولی ابن ولی ہوگا, اس کی ہاتھ سے بیعت کرو. تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے ایک امام کا سایہ رہنا, ہر مرتبہ ہر دور میں ہر سانس میں ایک امام کا سایہ رہنا مرتبہ ہے تمہارے لیے, خوشی ہے تمہارے لیے. کہا یہ بہت بڑی شان تھی تمہاری, یہ ولایت کی شان ہمارے نصیب میں آئی ہے, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے, اس لیے کہ جسے اللہ کی جانب سے خوشخبریاں ملتی ہیں وہ اللہ کی خوشخبریوں میں اگر مصیبتیں بھی آئیں تو ان مصیبتوں کو اللہ کی طرف پہنچنے کی سیڑھی سمجھتے ہیں. گھوڑے پر سوار ہیں اور بشارت ہو رہی ہے حسین ابن علی کو کہ مسافر راستے طے کر رہے ہیں اور موت ان کے تعاقب میں ہے, موت کی خبر سنائی دے رہی ہے, اور موت جو ہے وہ مصیبت نہیں بلکہ سیڑھی لگ رہی ہے. اور حسین ابن علی گھوڑے پر سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بیٹے نے باپ سے پوچھا بابا کیا ہوا؟ علی اکبر مجھے بشارت ہوئی ہے. بابا کیا بشارت ہوئی ہے؟ کون سی ایسی نبا سنائی ہے اللہ نے آپ کو؟ علی اکبر ہمیں تو شہادت کی بشارت ہوئی. بیٹے نے کہا بابا شہادت کی بشارت ہوئی ہے تو اب ہمیں کیا فکر, اب تو ہمیں بے دریغ ہو کر لڑنا ہے. یہ وہ جواب ہے جو اس سے قبل ایک اور بیٹے نے دیا تھا, بابا بابا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, آپ کو جو رقاب ملا ہے نا خط صدقتا رویا, اب اپنے خواب کو سچ کر دکھائیے بابا, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. وہ اسماعیل کے جملے تھے, یہ اکبر کے جملے ہیں, وہ اسماعیل کے جملے تھے, یہ اکبر کے جملے ہیں. تو اس کربلا میں اگر تمہیں زب عظیم کو دیکھنا ہے تو ابراہیم کربلا اور اسماعیل کربلا کو آ کر دیکھو, کہ جب علی اکبر جب جاتے ہیں میدان جنگ کی طرف تو بڑی عجیب شان سے جاتے ہیں, بڑی عجیب شان سے جاتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ اسماعیل کے آنکھوں پر ابراہیم نے پٹی باندھ دی تھی اور اپنے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی تھی, اسماعیل کے ہاتھ بھی باندھ دیے تھے. اور اسماعیل جب بچ گئے اور ذبح ہونے سے بچے تو اسماعیل کی ماں نے جب صرف گلے میں رسی کا نشان دیکھا تو غش کھا کے گر پڑی تھی. وہ اسماعیل اور ابراہیم کا واقعہ تھا, یہ اولاد رسول کا واقعہ ہے. یہ کربلا والوں کی شان ہی کچھ اور ہے. یہاں ماں سجا رہی ہے بیٹے کو, یہاں باپ امامہ پہنا رہا ہے سر پہ, نانا کی ابا پہنائی جا رہی ہے, نانا کی زرہ دی جا رہی ہے. اے علی اکبر, جو فوجی اشقیاش نبی کی صورت اور سیرت بھول گئی ہے نا, تو تو جا اور ان کو یاد دلا, اپنا چہرہ دکھا, ہم شکل پیغمبر, جا اپنا چہرہ دکھا اور بتا انہیں کہ یہ نبی کے نواسے پر ظلم ہو رہا ہے. بھیجا علی اکبر کو. تاریخ لکھتی ہے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے, ہر بار کوئی بی بی دامن تھام کر کہتی ہے ٹھہر جاؤ علی اکبر, ہر بار سکینہ دامن تھام کے کہتی ہے بھیا ایک مرتبہ چاند سی صورت پھر دکھائے جاؤ. میں کہوں بی بی جانے دو علی اکبر کو, آپ سے زیادہ پیاسی تو سغرا کی نگاہیں ہیں, جسے آج یقین ہو جائے گا کہ علی اکبر نہیں آئیں گے لینے کے واسطے, کہ علی اکبر تو مرنے کو چلے ہیں. جو ہی گھوڑے پر سوار ہوئے حسین نے کہا علی اکبر بار بار مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. علی اکبر آگے بڑھے, مڑ مڑ کر دیکھتے رہے, خدا حافظ بابا کہتے رہے کہ اب جب گھوڑے نے تیزی پکڑی تو بیٹے نے جب مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. بابا میں تو آپ سے رخصت ہو گیا تھا نا, بابا ہماری تو الوداع ہو گئی تھی. کہا ہاں, تیرا کوئی 18 برس کا کڑیل جوان یوں مرنے کو اگر جائے علی اکبر, اور باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے علی اکبر. میدان میں گئے, لڑتے رہے, خوب شاندار جنگ دیکھی لوگوں نے, فرزند اکبر کی لوٹ کر آئے. کہا بابا دیکھا کس طرح سے حیدر کرار کی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں میں نے, بابا بس اگر 2 بوند پانی بھی مل جاتا. علی اکبر میرے منہ میں اپنی زبان دے دو. بچے نے باپ کے منہ میں جو اپنی زبان دی, پھرا گئے. کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. کہا خدا حافظ علی اکبر, بابا میں بار بار رخصت کرنے کی طاقت نہیں, اب جو جانا. پھر سلام کی آوازیں آئی حسین کے کان میں, بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے مختل کی طرف گئے, آنکھوں سے نظر نہ آنے لگا. کہا یا مشکل کشا میری مدد کو, جوان کا لاشا ہے اور بوڑھے باپ کی ہڈیوں میں طاقت دیکھو, کیسے حسین ابن علی علی اکبر کو گودی میں لٹا کے سنا مولا نے کھینچی دل دبا کے. بہاریں کہہ رہی تھی کربلا کی پھر ایک انگڑائی لے لو مسکرا کے. ارے علی اکبر کو اٹھایا خیمے کی طرف آگے بڑھے, لیکن کہاں پر چلتے در خیمہ پہ رکھ دی نوجوانی, کہاں تک چلتے شہ میت اٹھا کے. کہا لیلا نے اے ناشاد اکبر پھر ایک انگڑائی لے لو مسکرا کے. ماں بیٹھ گئی بین کرتی ہوئی اور قسم کھائی علی اکبر آج کے بعد یہ ماں بھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. کہا بابا اس طرح سے زبے عظیم پیش کرتے ہیں علی اکبر, اس وقت یاد آؤ گے
جب بابا تنہا